بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي
شروع۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو، اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بد عملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے، اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طاہر شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 168 سے 170 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جواد پناہی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے والا پروگرام صبح امید آپ سن سکیں گے۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہماری آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ ہی لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی کے خلاف اپوزیشن اراکین نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں دسیوں ہزار کسانوں نے ریلی اور احتجاجی اجتماع کر کے اپنے مطالبات پر زور دیا ہے۔ افغانستان کی سالنگ سرنگ میں ہونے والے دھماکے میں دسیوں افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ سرنگ میں موجود کئی گاڑیاں بھی آگ کی زد میں آ گئیں۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی کے خلاف اپوزیشن اراکین نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ اخبار ڈان کے مطابق پنجاب میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی اور اسپیکر سپتین خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی۔ وزیر اعلی پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلی چودھری پرویز الہی نے ایوان کا اعتماد کھو دیا ہے۔ مزید بتایا گیا کہ پرویز الہی نے جمہوری روایت کا قتل کیا اور ان پر ایوان کے اکثر اراکین کا اعتماد نہیں رہا۔ اپوزیشن اراکین نے اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سپتین خان کے خلاف بھی الگ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ اپوزیشن اراکین نے موقف اپنایا کہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے معاملات آئین کے تابع نہیں چلائے جا رہے ہیں، اور ملکی صورتحال کے زیر اثر انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جمہوری روایت کا قلاقمہ کیا، لہذا ایوان محمد سپتین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ جیو نیوز پروگرام میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فتنہ و فساد اور ملک میں عدم استحکام کے لیے اسمبلیاں توڑنا ایک غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمارا چیلنج برقرار ہے کہ اسمبلیاں توڑیں اور انتخابات کے لیے میدان میں آئیں۔ ہم تیار ہیں، لیکن ہم ان کے بار بار وقت دینے کے باوجود آج بھی یہ کام نہ کرتے، اور کل ہم کہتے کہ یہ غیر آئینی اور ملک کا عدم استحکام کرنے کا اقدام تھا تو پھر سب سوال اٹھاتے، اس لیے یہ فیصلہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 2-4 دنوں میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں، اس طرح ضد اور غیر آئینی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اولین شرط یہ ہے کہ وہ کم از کم اعتماد حاصل کریں، پھر توڑنا چاہیں تو بسم اللہ توڑیں۔ پاکستان کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں قبل از وقت انتخابات ملکی مفاد میں نہیں۔ واشنگٹن میں امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ عمران خان جب سے اقتدار سے اترے ہیں وہ الیکشن ہی کا لاگ راگ الاپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ عالمی اداروں سے معاملات بہتر انداز میں طے کریں۔ بھارت سے متعلق سوال پر بلاول نے مودی کو گجرات کا قصائی کہنے کے بیان کا دفاع کیا اور بولے کہ بھارتی وزیر اعظم سے متعلق تاریخی حقیقت دہرائی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کو سیلاب کے بعد بحالی کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ یوکرین جنگ نے خطے کی صورتحال کو متاثر کیا، عالمی برادری کو خوراک کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف آج اکٹھے 5 کیسز کی سماعت ہوگی۔ عمران خان کی مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ ممنوع فنڈنگ کیس اور توشاخانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستوں کی سماعت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی۔ اسی طرح چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف نازیبا ریمارکس کیس اور عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے کیس کی سماعت بھی آج ہوگی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے خوزدار علاقے میں عمر فاروق چوک کے قریب زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 13 افراد زخمی ہو گئے، 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق ڈبل روڈ پر دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 13 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دیں۔ دوسری جانب پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں خودکش دھماکے میں 2 شہری اور 1 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ضلع شمالی وزیرستان کے شہری علاقے میران شاہ میں ایک خودکش دھماکہ ہوا۔ ISPR نے بتایا کہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں پاکستانی فوج کا ایک نائک جاں بحق ہو گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ خودکش دھماکے میں مزید 2 شہری بھی جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں 10,000 کسانوں نے ریلی اور احتجاجی اجتماع کر کے اپنے مطالبات پر زور دیا ہے۔ دہلی کے رام لیلا میدان میں کسانوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں 7 ریاستوں سے تقریباً 40,000 کسان اکٹھا ہوئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کسانوں کی اس ریلی اور اجتماع کا اہتمام RSS کی کسان تنظیم BKS نے کیا تھا۔ ریلی کے دوران BKS کے لیڈر نے ایک نوٹ جاری کر کے کہا ہے کہ اگر حکومت نے وقت رہتے کسانوں کے مطالبات پورے نہیں کیے تو حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ فصل کے دام اخراجات کی بنیاد پر طے کیے جائیں اور کسانوں اور زراعت سے متعلق سبھی اشیاء اور وسائل پر GST ختم کی جائے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اپنی فصل کا دام یا قیمت طے کرنے کا حق کسانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ دہلی کے اجتماع میں شریک کسانوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں کسانوں کو کاروباری بنانے کے لیے لائسنس دیا جائے۔ ہندوستانی اور چینی فوجیوں درمیان جھڑپ کے مسئلے پر اپوزیشن کا ہنگامہ۔ ہندوستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں پیر کو بھی جاری رہا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پارلیمان میں اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ حکومت چین کے ساتھ سرحدی تصادم کے مسئلے پر ایوان میں بحث کرائے، اور اسی مطالبے پر پچھلے کئی روز سے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے۔ پیر کو بھی جیسے ہی پارلیمان کی کارروائی شروع ہوئی، اپوزیشن نے ایک بار پھر توانگ میں ہوئی حالیہ جھڑپ پر بحث کرانے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ارجن کھڑگے نے کہا کہ حکومت چین کے مسئلے پر بحث کرانا ہی نہیں چاہتی۔ اپوزیشن کا جواب دیتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ حکومت پر تنقید ہونی چاہیے اور حکومت کو اس سے کوئی پریشانی بھی نہیں، لیکن فوج کی توہین قابل تحمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ہندوستان سرحد پر چینی فوجیوں کی نقل و حرکت سے لا تعلق رہتی اور نظر انداز کرتی تو ہم مزید فوجی اور فوجی ساز و سامان کیوں سرحدوں پر تعینات کرتے، اور ہم کیوں کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اور روابط معمول کے مطابق نہیں ہیں۔ بازار 1 دسمبر کے اوائل میں ریاست اروناچل پردیش کے سرحدی علاقے توانگ میں ہندوستانی اور چینی فوجیوں درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں مبینہ طور پر کئی ہندوستانی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ افغانستان کے سالنگ سرنگ میں ہونے والے دھماکے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ سرنگ میں موجود کئی گاڑیاں بھی آگ کی زد میں آ گئیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق حادثے میں اب تک 63 لاشیں سرنگ سے نکالی جا چکی ہیں۔ اس حادثے میں 33 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ افغان حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سپول کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ٹرک میں آگ لگنے سے سرنگ میں موجود دیگر گاڑیاں بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ حادثے کے بعد سرنگ کو اگلے حکم تک آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ سالنگ سرنگ افغان صوبے پروان اور صوبے بغلان کی سرحد پر واقع ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا کہ ہماری فوج وطن کے دفاع میں ہمیشہ پیش رہی ہے۔ جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ مکتب اسلام کی روح سے اسلامی ملک کے مجاہدین عوام کی سلامتی اور امن و سلامتی کا مستحکم قلعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہر میدان میں پیش رہی اور اس نے وطن کے دفاع اور ملک کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ ایران کی فوج نے جدید ترین دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے حوالے سے بھی کافی پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف طرح کے لڑاکہ اور ڈرون طیاروں اور الیکٹرانک جنگی آلات کی تیاری ایران کے مسلح افواج کے نوجوان ماہرین کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے بدنام زمانہ صہیونی جاسوسی تنظیم موساد کے نیٹورک کو تباہ کر دیا ہے۔ وزارت انٹیلیجنس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ موساد کے عناصر ایک کمپنی کے نام پر سیکورٹی مارکیٹنگ کی آڑ میں ایران کی دفاعی صنعتوں میں تخریب کاری کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس حوالے سے دفاع پریس نے بتایا کہ ایران کے سیکورٹی اداروں نے اس بات کا سراغ لگایا کہ موساد نے معلومات حاصل کرنے کے لیے ایران کی دفاعی صنعتوں سے تعاون کرنے والی اسٹارٹ اپ کمپنیوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دفاع پریس کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت انٹیلیجنس اس پورے نیٹورک پر کافی عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھی اور عین اس وقت اس نیٹورک میں شامل افراد کو گرفتار کر لیا گیا جب اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایران میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ یمن کے ایک وزیر کا کہنا ہے کہ عالمی برادری یمنی عوام کے خون کا کاروبار کر رہی ہے۔ یمن کے قومی سالویشن حکومت کے انسانی حقوق کے وزیر نے کہا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل انسانی حقوق کے معاملے کی اہم اور اصل مشکل ہیں اور یہ دونوں ادارے یمنی عوام کے خون کی تجارت کر رہے ہیں۔ یمن کے نیشنل سالویشن حکومت کے انسانی حقوق کے وزیر علی الدیلمی نے اس بات پر زور دیا کہ یمن میں مجرموں کے خلاف مقدمے کے مطالبے سے متعلق مسائل کو روکنے میں امریکہ اور انگلینڈ کا کردار سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران سے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یورپی ملکوں میں بحران اور ایندھن اور غذائی اشیاء کی شدید قلت، پورے یورپ میں حکومت کی پالیسیوں کے خلاف عوامی مظاہرے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جہاں ناظرین، یوں تو رواں سال کے ابتدائی مہینوں سے ہی یورپ اقتصادی اور معاشی بحران سے دوچار ہے اور عوامی حلقوں کی جانب سے یورپی حکومتوں کی معاشی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائی جاتی رہیں، لیکن جیسے جیسے یہ سال اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے یورپ کے تقریباً سبھی ملکوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اپنی اپنی حکومتوں کی اقتصادی اور معاشی پالیسیوں اور ملک میں پائے جانے والے اقتصادی اور معاشی بحران کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، اس دنوں جو یورپ میں عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں اپنی حکومتوں کی پالیسیوں کے خلاف، میں اس وقت برطانیہ کے تناظر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یوں تو بہت سے ممالک اس وقت ظاہر ہے کہ اپنی حکومتوں اپنے عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن برطانیہ چلتے ہیں جہاں پر ٹرانسپورٹ کے ملازمین اور اسی طریقے سے میڈیکل شعبے کے ملازمین ریلوے کے ملازمین ہڑتالوں پر ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں اپنی حکومتوں کی یا اپنی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف، اور ساتھ ہی جو برطانوی وزیراعظم نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ ہڑتالیں اور مظاہرے ختم نہیں کیے گئے تو انہیں ہم طاقت کے ذریعے کچل دیں گے، تو صورتحال برطانیہ میں خاص طور پر کس طرف جاری ہے آپ کے خیال میں؟
آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ بریٹن کے اندر جو مختلف سیکٹرز ہیں جس میں یہ کہ نرسز، ڈاکٹرز، ریلویز، ایون جو ہے ایئر لائن ورکرز، انہوں نے جو ہے وہ مسلسل ایک جو اسٹرائکس کا سلسلہ شروع کیا ہے کرسمس سے پہلے، اور برٹش گورنمنٹ دھمکی دے رہی ہے کہ وہ آرمی کو لائیں گے ان اسٹرائکس کو ختم کرنے کے لیے یا ان کے جو بیسک حقوق ہیں ورکرز کے ان کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، یا یہ کہ جو سچویشن ہے وہ جو مختلف آپشن جو وائلنٹ آپشنز ہیں جو کہ ایک قسم کا اس قسم کے واکس آؤٹ اور اسٹرائکس کو کرش کرنے کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں وہ ویری بیسک ہیومن رائٹس جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے خلاف جاتے ہیں، اور اسی لیے برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف رائٹس گروپس کی طرف سے پولیٹیکل انالیسس جو انالیسٹس ہے ان کی طرف سے جو ہے اسے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ تو اگر کوئی مظاہرے ہوتے ہیں تو برٹش گورنمنٹ ان کی حمایت کرتی ہے، اور اگر ایون رائٹس اور جو ہوتی ہے ان کی حمایت کرتی ہے، اور خود اپنے ملک کے اندر جو کہ بہرحال وہاں پہ جو لیبر یونینز ہیں، جو ورکرز ہیں جن کا ایک سٹرکچر ہے، تو وہ اپنی جب پے رائز پہ یا ورکنگ کنڈیشنز پہ بات کرتے ہیں تو انہیں اس طریقے سے جو ہے وہ کرش کیا جا رہا ہے، تو یہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا بیسیکلی تو یہ بحران جو ہے کرائسس وہ وائڈلی طور پہ پورے یورپ میں پھیل گیا ہے، یعنی فرانس اور اس کی
کرسمس کے موقع پر ظاہر ہے کہ یورپ میں کافی ٹریولنگ ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے، مسافرتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ اس طرح کی ہڑتالوں کی وجہ سے یورپ میں اور خاص طور پر برطانیہ میں جو ہوٹل مالکان ہیں وہ کافی پریشان ہیں، لوگ آ نہیں رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس صنعت کو کافی دھچکا پہنچ رہا ہے، تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ جو برطانیہ کی جو معیشت ہے پہلے سے ہی کافی حد تک جو ہے وہ بحران کا شکار ہے اور زیادہ بحران سے دو چار ہوگی؟
دیکھیے پورے یورپ میں جو کاسٹ آف لیونگ کرائسس ہے وہ بریٹن کے اندر زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پورے یورپ میں یہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور کووڈ کے بعد یوکرائن وار اور جو مسلسل فائنانشیل اس کی فال آؤٹ ہے اور جو انفلیشن ہے وہ مڈل کلاس طبقے کے لیے جو ہے وہ اب بیئریبل نہیں ہے اس کو برداشت کرنا یا اس کو اس کے ساتھ آگے بڑھنا، تو خصوصاً ٹوریزم انڈسٹری جو ہے اس کو جو دھچکا لگے گا اس سے جو برٹش کی معیشت ہے یا جو فائنانشیل کرائسس ہے وہ اور جو ہے وہ گہرا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جو انرجی کرائسس ہے چونکہ ونٹر بھی چل رہا ہے، چونکہ گیس اور الیکٹریسٹی پاور آؤٹیجز ہیں پورے یورپ میں، تو ابھی ونٹر تو ابھی شروع ہو رہا ہے اور کرسمس کے بعد
کیا سمجھتے ہیں جعفر علی خان صاحب؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یورپی حکومتوں نے جب روس سے ایک طرح سے مہازارائی کی یوکرین کے مسئلے پر تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایندھن کا ایک بڑا حصہ یورپ کو روس سے ہی سپلائی ہوتا ہے، اور اگر روس جو ہے وہ اپنے ظاہر ہے کہ پائپ لائن بند کر دے گا گیس کی اور دیگر چیز جو ایندھن سے متعلق پائپ لائنیں ہیں، تو ان کو بحران کا سامنا نہیں ہوگا، کیا یہ اس حد تک انہوں نے نہیں سوچا تھا؟
یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ٹیپ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے جس کو جو ہے وہ یورپین گورنمنٹ نے جو ہے اس ٹیپ میں جو ہے وہ سمجھے کہ گر چکی ہیں یا اس کے اندر پھنس چکی ہیں، چونکہ اس بہانے سے یو ایس کے جو آئل اور گیس کے ذخائر تھے اس نے یورپین کنٹریز کو چار برابر پرائز پہ جو انٹرنیشنل پرائز ہے یعنی فور فولڈ چار برابر پہ جو ہے یورپین کنٹریز کو بیچے، اور اس طریقے سے یو ایس نے پیسہ کمایا، اور پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ,
یہ تو سامنے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب,
جو ہے وہ
ڈاکٹر صاحب یہ تو سامنے کی بات ہے, ہم آپ سمجھ رہے ہیں تو یورپ کے سیاستدان کیا اتنے بھولے نکلے؟
دیکھیے یہ جو ہے بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مظاہرے اور جو فرانس کے اندر اور بریٹن کے اندر یا جو دوسرے یورپی نیشن کے اندر ہو رہے ہیں وہ ایکچولی اس حد تک پریڈکٹ نہیں کر پا رہے تھے, یہ کہ یو ایس کے جنگل میں پھنس چکے ہیں, یعنی ایکچولی یورپ اب کوئی ابھی یورپین پالیٹیشین میں یہ آواز تو اٹھ رہی ہے کہ انہیں جو ہے یو ایس سے الگ ایک انڈیپینڈنس پالیسی ایون یورپ کے دفاع پہ بھی اٹھ رہی ہے, لیکن وہ اس میں آپ یوں سمجھے کہ انہوں نے بلائنڈلی یو ایس کو فالو کیا ہے اور اندر دھند ہی فالو کیا ہے, اور اس کے کانسیکوینسز یا جو فال آؤٹس ہوں گے وہ ان دا لانگ رن بہت گہرے ہو سکتے ہیں, اور یورپ جو ہے وہ اب یورپ کے اندر گورنمنٹس جو ہے وہ کلیپس ہو سکتی ہیں, اور ایک جو ہے وہ سول ڈسوبیڈینس موومنٹ یا اس کے خدشات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں, یا خود یورپ یونین کا شیرازہ بکھرنے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ جو بہت سارے اب ای یو کی جو 27 نیشن بلاک ہے وہ اس کے اندر جو ہے جو پہلے کنسنسس سے فیصلے ہوتے تھے اب ان کے اپنے اندر جو ہے وہ ایک سبجیکٹ اور ایک ڈیوائڈ جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے, یہ یعنی یہ خود بریکسٹ کے بعد, اس کے بعد یوکرین وار, اس کے بعد انرجی کرائسس, فوڈ کرائسس, کاسٹ آف لیونگ کرائسس, یہ خود یورپین یونین کے لیے بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ بحران چینج, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ایران پہ سینکشن لگا چکی ہے, یہ بیسٹ ٹائم تھا کہ ایران کی گیس اور آئل جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر جتنا فلو کرتا تو یہ کرائسس جو ہے ایز ہو سکتا تھا, یعنی اس میں شدت میں کمی آ سکتی تھی, تو بیسیکلی یورپ جو ہے وہ یو ایس کی ڈومیننس, یو ایس اپنی پالیسیز جو ہے وہ اپنی ڈومیننس کے لیے بناتا ہے, لیکن اس کی یورپ جو ہے اس کو پرائز پے کرنی پڑ رہی ہے.
ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب, آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں معاشی بحران آج کا نہیں ہے, ایک عرصے سے ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو خاتون وزیر اعظم تھی چند ہی دنوں کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, اس کے بعد رشی سونک جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوئے, اور وہ بحران جو معاشی اس وقت تھا وہ اور زیادہ گہرا گیا ہے, بجائے یہ کہ برطانوی حکومت اس معاشی یا اقتصادی یا سماجی بحران کو حل کرنے کی طرف قدم اٹھائے, اس نے جیسا کہ بھی آپ نے اپنی گفتگو کہا کہ مظاہرین کو کچلنے کے لیے ہم فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شعبوں کے ملازمین جو ہیں وہ سڑکوں پر اب نکل آئے ہیں, تو برطانیہ کا جو آئندہ کا جو منظرنامہ ہے چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو, اقتصادی یا سیاسی اعتبار سے, وہ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایک اور حکومت جو ہے وہ گرے گی اور جائے گی؟
دیکھیں جو تھریسا مے کی حکومت تھی, ایک وجہ یہ بریکسٹ جو ہے اس کے بعد انسٹیبلٹی اور ایک انسٹیبلٹی آئی ہے, اس انسٹیبلٹی اور ڈیسٹیبلائز ہو گیا ہے بریٹن پولیٹیکلی, میرا مطلب ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے رشی سناک سے پہلے جو خاتون آئی ہے وہ صرف ایک مہینہ رہ سکی ہے ایز اے پرائم منسٹر, تو ایسا پچھلے جو ہے وہ ان ریسنٹ ہسٹری ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ بریٹن جو ہے پولیٹیکلی اتنا ڈیسٹیبلائز ہو جائے, تو اب جو یہ پالیسیز یوکرین وار ہے اور اس میں جو بلینز آف ڈالر کی جو ملٹری ایڈ ہے جو یوکرین کو جا رہی ہے اور جس کا کوئی حاصل نتیجہ بھی نہیں نکل رہا, اور اگر یہ جنگ اور لمبی ہوتی ہے لانگ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کرائسس پرولانگڈ کرائسس جو ہے اس میں جو کاسٹ آف لیونگ کرائسس جو بریٹن کے اندر چل رہا ہے اور پوری یورپ میں ہے, انرجی کرائسس ہے, اور جو بریکسٹ کے کانسیکوینسز ہے اور فال آؤٹس ہیں وہ مزید گہرے ہو جائیں گے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. بہرحال جس طریقے سے اس وقت یورپ کے عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, خاص طور پر موسم سرما میں, بجا طور پر یورپی حکومتوں پر دباؤ پڑتا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پالیسی امریکہ سے آزاد کریں اور خود کو الگ کریں. دیکھنا یہ ہے کہ عوامی دباؤ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے اپنی حکومتوں پر. یورپ میں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
پروگرام انداز جہاں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے, محبوب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، عورت حیا و پاکیزگی کا زیور ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلامی معاشرے میں موجود عورت کی اہمیت و حیثیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، اسلام کے نقطۂ نگاہ سے عورتوں کے لیے علمی، اقتصادی اور سیاسی فعالیت اور سرگرمیوں کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی اسلامی نقطۂ نگاہ کا حوالہ دے کر عورت کو علمی سرگرمیوں سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اقتصادی فعالیت سے دور رکھنے کے در پر ہے، یا سیاسی و سماجی امور سے لا تعلق رکھنے پر مصر ہے، تو وہ در حقیقت حکم خدا کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ جب دنیا کے فکری میدان پر نظر دوڑائی جاتی ہے اور پھر اسلامی نقطۂ نگاہ کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو صاف صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ اسی وقت مرد و زن کے رابطے کے سلسلے میں مطلوبہ منزل اور نہج پر پہنچ سکتا ہے جب اسلامی نظریات کو بغیر کسی کمی و زیادتی اور بغیر کسی افراط و تفرید کے سمجھا اور در کیا جائے اور انہیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت مادہ پرست تہذیبوں میں عورت کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا گیا ہے اور جو سلسلہ چل رہا ہے، وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ نہ عورت کے مفاد اور حق میں ہے اور نہ ہی معاشرے کے فائدے میں۔ اسلام کی خواہش ہے کہ عورتوں کا فکری، علمی، سیاسی، سماجی اور سب سے بڑھ کر روحانی و معنوی نشو و نما اپنی منزل کمال پر پہنچ جائے اور ان کا وجود انسانی معاشرے اور کنبے کے لیے ایک اہم رکن کی حیثیت سے آخری حد تک مثمر ثمر اور مفید ثابت ہو۔ تمام اسلامی تعلیمات من جملہ مسئلہ حجاب کی بنیاد یہی ہے۔ قرآن کریم میں خدا جب اچھے اور برے انسانوں کی مثال دینا چاہتا ہے تو دونوں کے سلسلے میں عورت کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک مثال زوج فرعون کی ہے اور دوسری مثال حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے۔ اسلام کی بے مثال خواتین کے کردار سے جب ہم روبرو ہوتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 6-7 برس کی تھیں کہ شیب ابو طالب کا مرحلہ درپیش ہوا۔ صدر اسلام کی تاریخ میں شیب ابو طالب بے حد سخت اور دشوار دور تھا، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین شروع ہو چکی تھی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، رفتہ رفتہ اہل مکہ بالخصوص نوجوان اور غلام حضرت کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے اور اکابرین طاغوت کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ پیغمبر ان کے ارد گرد جمع افراد کو مکے سے باہر نکال دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا بھی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو، جن میں درجنوں خاندان شامل تھے، خود پیغمبر اسلام اور آپ کے قریبی رشتہ دار خود حضرت ابو طالب، جبکہ حضرت ابو طالب کا شمار بزرگوں میں کیا جاتا تھا، بچے اور بوڑھے شامل تھے، سب کو مکے سے باہر نکال دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا پہاڑی درہ تھا، ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ وہیں چلے جائیں۔ مکے میں دن میں تو دھوپ کی شکل میں آگ برستی تھی، لیکن رات کو کڑاکے کی سردی پڑتی تھی، یعنی موسم ناقابل برداشت تھا۔ ان لوگوں نے اس بیابان میں 3 سال بسر کیے، نہ جانے کتنی سختیاں برداشت کی اور بھوک کی شدت جھیلی۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا یہ ایک انتہائی سخت دور تھا۔ اس عرصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف لوگوں کی ہدایت و رہنمائی نہیں تھی بلکہ انہیں سختیاں جھیلنے والے ان افراد کے سامنے بھی اپنے مشن کا دفاع کرنا تھا۔ ان دنوں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سخت حالات سے دوچار تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام جو پیغمبر کے یار و مددگار تھے اور ان سے پیغمبر اسلام کی امیدیں وابستہ تھیں، اسی طرح حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بہت بڑی یاور و مددگار تھیں، ایک ہفتے کے اندر دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بڑا عجیب سانحہ ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام بالکل بے سہارا اور تنہا ہو گئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مشیر اور ایک ماں کا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ آپ تو ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں ہیں۔ کیا ایک نوجوان لڑکی کے لیے چیز نمونے عمل اور درس عبرت نہیں ہے؟ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بدین سے آصف خواجہ صاحب لکھتے ہیں، پروگرام حسب معمول مورد پسند واقع ہو رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں میرے کچھ دیگر دوست بھی ریڈیو تہران کے پرانے سامنے ہیں۔ ویسے آپ کے سارے پروگراموں کا معیار بہت بلند ہوتا ہے، خبریں ہوں یا تبصرے، حالات حاضرہ کے پروگرام، ان سب سے ہمیں آگاہی ملتی ہے اور پروگرام صبح امید سے زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ میرے خط کو پروگرام میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اور سامعین محترم، آصف خواجہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
عباسی خلیفہ منصور کے حکم سے بیت المال کا دروازہ کھولا گیا اور مسلمانوں کو ان کا حق تسلیم کیا جانے لگا۔ سقرانی نامی ایک شخص بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بیت المال کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، لیکن اسے کوئی پہچانتا نہ تھا، اس وجہ سے وہ بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ سقرانی کے اجداد میں ایک شخص کو پیغمبر اسلام نے آزاد کر دیا تھا، چنانچہ وہ آزادی اسے میراث میں مل گئی اور لوگ اس کو آزاد شدہ رسول مقبول کے نام سے پہچاننے لگے، اور یہ بات سقرانی کے لیے باعث فخر و افتخار قرار پائی۔ وہ اس شہریت کی وجہ سے خود کو خاندان رسالت سے منسوب کرنے لگا۔ بہرحال بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے سقرانی کی نگاہیں کسی ایک ایسے شخص کی تلاش کرنے لگی جو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ اچانک اس کی نگاہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام پر پڑی، فوراً ان کے قریب گیا اور اپنی حاجت بیان کی۔ امام نے فوراً اس کا حصہ لا کر اسے دے دیا۔ سقرانی کو اس کا حصہ دیتے ہوئے امام علیہ السلام نے نہایت شفقت آمیز انداز میں اس سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اچھا کام اچھا ہی ہوتا ہے چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو، تجھ کو لوگ خاندان رسالت سے وابستہ جانتے ہیں، اس لیے اگر نیک کام کوئی انجام دے تو اس کی خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر کام برا ہے چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو، لیکن خاندان رسالت سے تیری وابستگی کی وجہ سے اگر تو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی خرابی اور برائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ یہ جملہ سن کر سقرانی کو اندازہ ہو گیا کہ امام علیہ السلام اس کی شراب خوری کے راز سے بخوبی واقف ہیں، اور امام علیہ السلام نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ غیر معمولی محبت اور نرمی کا سلوک اس لیے کیا ہے کہ سقرانی کو اس کے عیب کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ بہرحال سقرانی اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا اور کافی دیر تک اپنے آپ پر لعنت و ملامت کرتا رہا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اس مرحلے میں پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 آذر 25 جمادی الاول اور 20 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس جمادی الاول سن 643 ہجری قمری کو موجودہ شام کے شہر حلب میں عرب عالم و ادیب ابن یعیش کا انتقال ہوا۔ انہوں نے حلب، موصل اور دمشق میں حدیث و نحو کی تعلیم حاصل کی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ابن یعیش نے بہت سے شاگرد تیار کیے، جن میں سے ہر ایک اپنے دور کی اہم شخصیات کی صف میں شامل ہوا، اور ان میں 7ویں صدی ہجری قمری کے مشہور مورخ اور ادیب ابن خلقان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ بیس دسمبر سن 1935 عیسوی کو برطانوی سامراج سے آزادی کے خواہاں فلسطین کے حریت پسند لیڈر شیخ عز الدین قسام کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شام میں حاصل کی اور اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے قاہرہ چلے گئے، جہاں انہوں نے جامعۃ الازہر میں شیخ محمد عبدو کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد شہید عز الدین قسام فلسطین لوٹ آئے، جہاں انہوں نے سرزمین فلسطین کی برطانوی چنگل سے رہائی کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورے یورپ سے یہودی تارکین وطن کو جوق در جوق فلسطین میں لا کر بسایا جا رہا تھا۔ فلسطینی عوام نے 1930 میں شیخ عز الدین قسام کی سربراہی میں برطانوی سامراج کے خلاف بغاوت کر دی، تاہم کچھ عرصے کے بعد سہونیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اس مجاہد عالم دین کو شہید کر دیا۔ بیس دسمبر سن 1951 عیسوی کو سلطنت عمان نے برطانوی سامراج کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی۔ عمان پر 16ویں صدی کے اوائل میں پرتگالیوں نے قبضہ کر لیا، تاہم 1622 میں ایران اور برطانیہ کی مشترکہ افواج نے اس علاقے سے پرتگالیوں کو نکال دیا اور یہاں امامی یاربی کا سلسلہ حکومت قائم ہو گیا۔ 19ویں صدی میں عمان پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ سن 1920 میں فرقہ ابازیہ نے برطانوی سامراج کے خلاف جو تحریک شروع کی تھی اسے کچل دیا گیا۔ بالآخر 20 دسمبر سن 1951 کو یہ ملک برطانوی سامراج سے آزاد ہو گیا۔ انتیس آذر سن 1331 ہجری شمسی کو ایران کے خاتم کاری کے ممتاز استاد محمد حسین سنے خاتم کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1262 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد سنے خاتم خطاط بھی تھے اور انگریزی اور عربی زبان میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے ایران میں خاتم کاری کے حوالے سے بڑی شہرت پائی۔ استاد سنے خاتم کی قیمتی اور نادر تخلیقات ملکی اور بیرونی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ انتیس آذر سن 1336 ہجری شمسی کو ایران کے معروف موسیقار ابو الحسن صبا نے وفات پائی۔ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے والد اور دوسرے ماہر اساتذہ سے فن موسیقی میں مہارت حاصل کی۔ استاد صبا صرف موسیقی میں ہی دلچسپی نہیں رکھتے تھے بلکہ انہیں مصوری، ادب اور پودوں کی نشو و نما میں بھی خاص دلچسپی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد استاد صبا نے موسیقی سکھانے کا مرکز قائم کیا جہاں بہت سے افراد کو یہ فن سکھایا۔ انہوں نے ایران کی روایتی موسیقی کے میدان میں مختلف زاویوں سے نئی دھنیں ترتیب دیں۔ اسی طرح لوک موسیقی کی دھنوں کی تدوین بھی ان کے دیگر اہم کارناموں میں شامل ہے۔ بیس دسمبر سن 1968 عیسوی کو امریکہ کے معروف ناول نگار جان اسٹائن بیک 66 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی جوانی کے آغاز سے ہی لکھنے کا کام شروع کیا اور جلد ہی اس میدان میں اپنا لوہا منوا لیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور ماحول کو اپنے ناولوں کا بنیادی پلاٹ قرار دیا اور اپنی زندگی کے ناگوار اور تلخ حالات کی انتہائی خوبصورتی سے منظر کشی کی۔ انسان اور چوہے اور بموں کو داغ دو ان کے معروف ناول شمار ہوتے ہیں۔ انتیس آذر سن 1396 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے سابق رکن اور شیراز کے امام جمعہ آیت اللہ محی الدین حائری شیرازی نے وفات پائی۔ وہ 12 بہمن سن 1315 ہجری شمسی کو شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے مقدس شہر قم کا رخ کیا۔ آیت اللہ محی الدین شیرازی نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ترکی دلا وطنی کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع کیں اور کئی بار گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ نیز ایک مدت کے لیے فومن شہر جلا وطن کیا گیا۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی شہادت کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حکم کے ذریعے صوبہ فارس میں ولی فقی کے نمائندے اور امام جمعہ منتخب کیے گئے۔ اسی عہدے پر وہ آخری دم تک باقی رہے۔ انہوں نے 81 سال کی عمر میں قم کے ایک اسپتال میں وفات پائی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سن رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.